السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے میری کہانی، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، حسب معمول ہماری پروڈیوسر سعدیہ حسن، ان سے ویسے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے اپنی کہانیوں کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں۔ تو چلیے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں، ایک بار آپ کو اپنا وہ پرومو سنا دیں جس میں ہمارے تمام پتے موجود ہیں تاکہ آپ ہمیں کہانیاں بھیجنے کے لیے پتے نوٹ کر سکیں۔ لیکن ساتھ ہی یاد رکھیے کہ جو بھی کہانی آپ ہمیں بھیجیں اس کی کاپی اپنے پاس رکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ جب ہم ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو فون کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس کی کاپی نہیں ہوتی تو کئی دفعہ آپ کی کہانی اچھی ہونے کے باوجود ریکارڈ ہونے سے رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پتے نوٹ کیجیے۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکا اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ، اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
تو سامعین پتے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، ایک اور وضاحت کر دوں کہ آج چونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے تو ہم آپ کو فون نہیں کر سکیں گے، اپنے تمام کالرز سے معذرت، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک بہت اچھے مہمان کے ساتھ، بہت سی کہانیوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب آپ بہت سی باتیں کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ تو آج کی جو پہلی کہانی ہے وہ محمد خاور اعوان نے ہمیں بھیجی ہے وادی لیپا سے۔ لکھتے ہیں کہ میں وادی لیپا میں رہتا ہوں، یہ وادی آزاد کشمیر کی ایک بہت ہی حسین وادی ہے۔ ابتدا میں اس میں صرف ایک پی سی او تھا، چند سال پہلے یہاں گھروں میں بھی ٹیلی فون کی سہولت دی گئی، ہمارے گھر میں یہ سہولت میسر نہیں ہے، نہ ہی یہاں پر موبائل فون چلتے ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنی کہانی اپنی آواز میں ریکارڈ نہیں کروا سکتا۔ اگر آپ اپنی ٹیم کے کسی بھی ساتھی کی آواز میں اسے نشر کر دیں تو میں اسے اپنی ہی آواز سمجھوں گا۔ تو چلیے خاور، ہم نے سوچا کہ میں یا سعدیہ اگر کہانی پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ میری آواز نسوانی کیسے ہو گئی، تو اسد حسن ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھی، اور انہیں آپ کی کہانی بہت اچھی لگی، سامعین آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ سنتے ہیں اسد حسن کی آواز میں وادی لیپا سے محمد خاور آوان کی کہانی۔
میرا نام محمد خاور آوان ہے، میں نے اپنی تعلیم کا آغاز گورنمنٹ پرائمری اسکول سے کیا اور اب میں ایف اے سال اول کا طالب علم ہوں۔ میں نے یہاں تک پہنچتے ہوئے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، میرا پڑھنے کا انداز دوسرے طالب علموں سے مختلف رہا، مڈل تک تو اور بھی زیادہ مختلف تھا۔ میں کتابوں سے بیزار رہتا تھا، میرا بیگ اسکول میں بند ہوتا تو دوسرے دن اسکول میں ہی کھلتا۔ ہوم ورک نہ کرنا اور سبق تیار نہ کرنا میری عادت تھی اور اس وجہ سے مجھے روزانہ سزا ملتی، مگر مجھ پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ دوسرے دن پھر وہی حالت ہوتی۔ 8ویں جماعت تک میں اساتذہ کرام کے رحم و کرم سے پاس ہوتا رہا، 7ویں جماعت میں ایک بار فیل بھی ہوا اور دوسرے سال بھی پاس ہونے کے قابل نہیں تھا، مگر پاس کر دیا گیا۔ 8ویں کے امتحانات ایلیمنٹری بورڈ سے ہونا تھے، اس بار ذرا کام مشکل تھا، امتحانات بہت قریب تھے مگر پہلے کی طرح میری کوئی تیاری نہیں تھی۔ پیپرز شروع ہوئے، میں نے سب پیپرز دیے اور پیپرز دینے کے بعد میں کافی مطمئن تھا کیونکہ میں نے پیپرز میں اچھی خاصی نقل کر لی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا، مگر جب نتیجہ آیا تو میں بری طرح فیل ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ 8ویں جماعت میں ہی داخلہ لے لیا۔ اب 2 کلاسوں میں فیل ہونے کی ذلت نے مجھے پڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے اسکول سے جو بھی کام ملتا میں اسے اچھی طرح تیار کرنے کی کوشش کرتا اور زیادہ تر اس کوشش میں کامیاب رہتا۔ کتابوں کے ساتھ میری دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری کاہلی کی وجہ سے میرے جو اساتذہ کرام مجھ سے اکثر ناراض رہتے تھے، اب وہ بھی مجھ سے راضی ہوتے جا رہے تھے۔ پڑھائی کی اس جدوجہد میں میں کافی حد تک کامیاب ہوتا گیا اور نالائق طلبہ کے گروپ سے نکل کر لائق طلبہ کی صف میں شامل ہو گیا۔ ہمارے اسکول میں ششماہی امتحانات ہوئے، میں نے اپنی محنت پر سب مضامین اچھے نمبروں سے پاس کر لیے۔ سالانہ امتحانات شروع ہونے سے چند روز قبل لیکن میں بیمار پڑ گیا۔ میں نے سخت بیماری کی حالت میں پیپرز دیے۔ علالت کی وجہ سے میری رائٹنگ سپیڈ بہت ہی کم تھی، اس لیے تمام پیپرز میں موجود تمام سوالات ازبر ہونے کے باوجود میں کوئی بھی پیپر پوری طرح حل نہ کر سکا۔ جب نتیجہ آیا تو مجھے خبر ملی کہ میں پاس ہو چکا ہوں۔ میں نے نائنتھ کے سائنس گروپ میں داخلہ لے لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب نتیجے کے کارڈ پہنچے تو میں فیل ہو چکا تھا۔ میں نے جب اپنا کارڈ دیکھا تو بہت مایوس ہوا، پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب دوسرے دن مجھے اسکول لے جایا گیا تو ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے دفتر بلا کر سمجھایا۔ ان کی باتوں نے مجھ پر جادو کا سا اثر کیا۔ میں نے پھر سے آٹھویں جماعت میں داخلہ لے لیا۔ اس بار مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی کیونکہ کتابیں اچھی طرح یاد تھیں، لیکن بہت سی کمزوریاں دور ہو گئیں۔ جب امتحانات شروع ہوئے تو پہلا پیپر انگلش کا تھا۔ میں پھر بیمار پڑ گیا۔ میں بہت رویا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ میری یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ میں نے باقی سب پیپرز اچھی طرح دیے اور جب نتیجہ آیا تو میں اور میرا ایک ہم جماعت اپنی کلاس میں اول آئے تھے۔ اس بار میں بہت خوش تھا۔ میں نے اس بار نائنتھ کے آرٹ سیکشن میں داخلہ لے لیا۔ پورا سال اچھی طرح پڑھائی کی اور اپنی کلاس میں اپنے گروپ کا لیڈر بھی رہا۔ حساب کے مضمون میں اپنے ساتھیوں کی مدد بھی کرتا رہا۔ نائنتھ کے امتحانات کے بعد جب نتیجہ آیا تو ریاضی کے علاوہ میرے سب مضامین اچھی طرح پاس تھے۔ جن ساتھیوں کو میں نے ریاضی پڑھائی تھی ان کا مضمون تو پاس ہو گیا لیکن میں بذات خود فیل ہو گیا۔ دوسرے سال دسویں کے امتحانات ہوئے۔ میں نے اچھی طرح تیاری کر کے نویں جماعت کے فیل مضمون ریاضی سمیت دسویں کے تمام مضامین کے پیپرز دیے۔ جب نتیجہ آیا تو میں بہت اچھی طرح پاس ہو گیا تھا۔ میں نے میرپور بورڈ میں 754 نمبر حاصل کیے اور اے گریڈ میں پاس ہوا۔ میرے گاؤں کا میں پہلا طالب علم ہوں جس نے بورڈ اتنے اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ وادی لیپا میں صرف ایک ہی ڈگری کالج ہے۔ ڈگری کالج کے پرنسپل نے ہمارے گھر ایک فارم بھیجا جس پر میرے اساتذہ کرام، میرے والدین اور میرے لیے مبارکباد درج تھی اور ڈگری کالج لیپا میں داخلے کی دعوت دی گئی تھی۔ یقین کیجئے میرے لیے یہ بہت فخر کی بات تھی۔ اب میں ڈگری کالج لیپا میں زیر تعلیم ہوں۔ اب میں اچھی طرح تعلیم حاصل کر کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی اس کہانی کے بعد میں تمام طلبہ اور طالبات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک یا دو بار ناکام ہونے سے اپنی تعلیم کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ پوری ہمت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن ضرور کامیابی عطا کرے گا کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے اور ڈوب کے پھر ابھرنا یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔
تو یہ کہانی محمد خاور اوان کی تھی، اسد حسن کی آواز میں۔ خاور، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری وادی میں مزید فون لگائے جا رہے ہیں۔ دو تین ماہ میں اگر ہمارے گھروں میں فون لگ گیا تو میں آپ کو ضرور فون کروں گا۔ تو چلیے، ہمیں انتظار رہے گا، وعدہ آپ پورا کریں۔ لیکن بہرحال اتنی اچھی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب ایک اور کہانی ہے، وہ راولپنڈی سے ہمیں عالم شاہ زمرو صاحب نے بھیجی ہے۔ زمرو صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کئی کہانیاں ہمیں بھیجیں، سبھی نشر ہونے کے قابل ہیں۔ ان کو فن آتا ہے کہانی لکھنے کا، کہانی کہنے کا۔ تو چلیے آج یہ کہانی سنتے ہیں اور پھر سنیں گے کچھ اور کہانیاں ان کی اپنی آواز میں۔ عالم شاہ زمرد راولپنڈی سے۔
بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا اور میرے بچپن کے دن کے تیسرے دن کی یاد تازہ کر دی۔ بچپن باپ کے بننے کے بعد مالی پریشانیوں میں گزرا۔ ہم لوگ 1937 میں آگرہ سے پاکستان آ گئے۔ یہاں آ کر میری دنیا، میری محبت کرنے والی شوکر ماں نے بڑی محنت شفقت سے ہم پالا۔ ہم چھ بھائی تھے، تین بہنیں تھیں۔ ایک بھائی ٹی وی کی بیماری میں ختم ہو گئے، وہ دلی دیا کرتے تھے۔ دوسرے بھائی میٹرک کے بعد ملازمت کرنے لگے، ٹاکروں پر دفتر جاتے۔ اس زمانے میں ریلے، فلپس، ہرکولس 90 روپے میں ملتی تھی۔ تنخواہ بھائیوں کو 120 روپے تھی۔ 60 روپے کا مہینے کا سامان آ جاتا۔ آٹھ آن شیر کچا دودھ، 10 آن شیر پکڑا دودھ، 8 آن شیر دالیں۔ 78 میں میری ماں نے مٹی کا لیا بوڑا اور لمحے کے پاس چلی گئی۔ ایک دن گھر میں دال پکی، میں نے مجھے کہا کہ نہیں، میں دال نہیں کھاؤں گا، ایک آنا دے دو یا دھنا۔ اس زمانے میں دھنے کے سکے سے کہ میں ربڑی لے آؤں۔ ربڑی لایا، میں نے روٹی کھائی۔ پھر میں بھی دیکھتا تھا، میں میں نے اخبار بھی بیچے. اس زمانے میں جنگ اخبار 8 آنے کا 30 پیسے کا تھا, پھر 8 آنے کا ہوا. ایک دن اسکول میں کیا تھا جوت پر پالش کے لیے, میرے پاس پیسے نہیں تھے. اس زمانے میں ہوتا مارکا ڈبیا 4 آنے کی ملتی تھی. ماں نے 2 دن کے بعد مجھے چونی دی اور میں پالش خوشی لینے گیا, اور پالش لینے کے بعد جناب میں اسکول گیا. ہمارا جو دور تھا اس زمانے میں سب شلوار پاجامہ پہنا جاتا تھا محلے کے وقت میں. ہمارے اس زمانے میں بلب بجلی جو کم تھی نہیں نا پاکستان بنا تھا, وہ ہر مہینے کمیٹی سے ایک آدمی آتا کون لالٹین لگا کے لگی ہوئی تھی سب گلیوں میں. وہ ہر ماہ آتا میوزک کمیٹی کا سیڑھیاں سیڑھی چھوٹی سی لاتا اور کین سے مٹی ناپ کر ڈالتا, پوری پوری گلی روشن ہو جاتی تھی. اور میں اکثر اس لالٹین کے نیچے اسکول کا کام کرتا. گھر میں بلب تھا لیکن کوئی کبھی جلتا کبھی نہیں جلتا. اگر کوئی گھر میں ماں کبھی تنگی ہو جاتی تھی, ماں محلے والے سے 20 روپے لے آتی تھی اور گزارا ہو جاتا تھا. پڑوسی ایسے ملتے تھے جیسے ہمارے اپنے ہوں, دکھ بانٹتے عزت کرتے. جیسا کہ میں عید کی نماز پڑھ کر آتا تو ماں مجھے چونتی پیار کرتی, پھر مجھے اپنی شفقت والے ہاتھوں سے تو وہیں کھلاتی. اور اس کے بعد مجھے 8 آنے 4 آنے کی ملتے تھے, میں پھولے نہیں سماتا تھا, پورا دن وہ پیسے ختم نہیں ہوتے تھے. مجھے اپنے دور میں 8 گلاب بھی لینے کا بڑا شوق تھا. آج بھی میرے پاس, آج بھی قائم ہے, آج میرے پاس ریگن, جیمی کارٹر, نکسن, جارج بوش اور کینڈی کے 8 گلاب فوٹو موجود ہیں. نینسی ریگن اور ساتھ تو کمال کی بات ہے, جب بھی میں ان کو حل لکھتا, کیونکہ انہوں نے 14-15 فلموں میں کام کیا تھا, تو میں جب بھی ان کو حل لکھتا مجھے اپنی اور اپنی بیگم نینسی ریگن صاحبہ کی مجھے انہوں نے مجھے اپنے رنگین فوٹو بھیجی. جب میرے گھر میں تو سیلاب وغیرہ آیا, کچھ فوٹو میری خراب ہوئی تھی, میں نے ریگن سے بہت متاثر ہوا. انہوں نے بہت اچھا مجھ سے رابطہ کیا, میں ہر سال ان کو ایک کارڈ بھیجا کرتا تھا. اور ہمارے پاس سر اس زمانے میں پیسے نہیں تھے کہ ہم کیا نام ہے ہیٹر لائیں, ہیٹر اس کے بجلی بجلی کے, تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم لکڑی کا برادہ والی انگیٹھی لاتے تھے. اور اس زمانے میں پتھر کا کوئلہ بھی مل جاتا تھا جو ریلوے انجن میں استعمال ہوتا تھا, ہم وہ گیس نکال کر پھر اندر رکھ لیتے تھے. بات یہ ہے پھول کھلتے ہیں لیکن اب اس کے دیکھنے والے نہیں ملتے. کاش سستا دور میں محبت کرنے والے لوگ دوبارہ پیدا ہو جائیں. میری دعا ہے کہ امن کے رستے ہوں اور پھول برستے ہوں. یہ ہے میری مختصر کہانی ہے. میری شادی ہو گئی ہے, میرے بچے ہوتے ہیں, تو وہ جو وقت میں گزارا مصیبت میں پریشانیوں کا, میں نے ہمت نہیں آ رہی, میں نے رشتے دار کھایا اور آج میں اپنے چھوٹے سے گھر میں اتنے خوش ہوں. اور یہ میری کہانی ہے, اس میں سب حقائق سچی باتیں جو مجھے یاد ہیں. اب ظاہر ہے کہ میری 70 سال عمر ہے, تو میں نے شوق ابھی تک قائم رکھا ہوا, کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. شاہ عظیم کی کتاب تھی قمر اکبر کی, وہ مجھے بہت پسند ہے. وہ گے وولف وہ میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. بس یہی میری کہانی ہے.
آپ نے اتنی محبت سے اپنی والدہ کا ذکر کیا ہے کہ آج 70 سال کی عمر میں بھی ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج بھی جب آپ اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں تو سب سے زیادہ کون سی بات یاد آتی ہے ان کی؟
بہت یاد آتی ہے کہ وہ مجھے جب میں نماز پڑھ گیا تھا پیار کرتی تھی. وہ لمبے سے مجھے یاد ہے ابھی بھی. ہم کہتے ہیں ذرا پہلے مجھے کام کی تو پیار کروں, میں چھوٹا تھا نا سب سے مجھے پیار کرتی. انہوں نے مجھے متاثر کیا, آج تک نہیں بولا. آج میں ان کی قبر پر ایک قبرستان پنڈی میں جاتا ہوں, ان کے لیے جناب سپارہ پڑھتا ہوں. لوگ تو دعا ایسی پیدل چلے آتے ہیں, میں خود اپنے ہاتھ سے قبر صاف کرتا ہوں, پھر سپارہ پڑھتا ہوں, پھر پھول کی پتیاں ڈالتا ہوں, موتی اگربتی جلاتا ہوں, رات کو یاد کرتا ہوں. مجھے جیسی عورت نہیں ملی آج تک, میں نے بڑی میری جس کو آپ نے ماں کہہ لیں, بہن کہہ لیں, بھائی کے رکھنے کی مال ضرورت ہے, باقی ان کی قدموں تلے جنت ہے. مجھے بڑی مجھے تک کاٹی میری اور مجھے پڑھایا لکھایا. کانکا سے پورا کرتی تھی, وہ تنخواہ بہت توڑی تھی اس زمانے میں, نیا 120 روپے تنخواہ بھائی کو ملا کرتی تھی. دفتر جاتے تھے جیس کو وہ نظر تاکہ وہ بھی 10 روپے قسط میں جایا کرتی تھی. تو اتنا اچھا دور موترم میں نے دیکھا, مجھے بہت یاد ہے 12 کا ٹکٹ تھا فلم کا, دیکھنے ہم جاتے تھے اور ماں منع کرتی تھی, دیکھ رات کو دیر نہ رات کو چلا لیا جاتی کلی محلے کے اندر, ہندو لوگ ابھی یہاں سے گئے ہیں, پھر میں جگہ کروں دن کو اور اچھی فلمیں, تو وہ کچھ انڈیا کی فلمیں آتی تھیں, یہ بادل آوارا اور یہ اس میں مغل اعظم وغیرہ, مغل اعظم تو بہت 60 میں آئی ہے, یہ ترانہ, بابو الانداز, میلہ, یہ فلمیں میں نے بڑی دیکھی جاتی ہیں اپنے دیکھے, تو بس یہ ہے. آج بھی میرے پاس خزانہ ہے, لگ بھگ 60 کا خط میرے پاس رکھا ہوا ہے, اور کیا میں نینسی ریگن کا رہا تھا وہ, اور ریگن کا میرے پاس خط رکھا ہوا ہے, تو مجھے ریگن نے بہت متاثر کیا. دیکھیں یہاں تو آپ کسی خط لکھے تو یہاں ہمارے جواب ہی دیتا ہے, کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. دیکھیے رہیں گے ساتھ کی جب میرا خیال ہے اپنا جو لیٹر جاتا ہوگا تو ان کے سیکرٹری ان کو لیٹر دیتا ہوگا اور وہ اس سے اگر اس کو حکم حالے کرتے ہوں گے بھائی فوٹو تیار کرو, مجھ سے آج گلاب لو, فوراً پاکستان بھیجو. اس کا مطلب خزانہ میرے پاس ہے, جب سیلاب آئے یہاں ہمارے یہاں تو کچھ میری فوٹوز آئے ہوئی, مجھے ٹی وی والے نے بلایا, اس نے کہا بھائی آپ نے بھی یہ آپ جن ہیں بھوت ہیں کیا ہیں, اس کا مطلب خزانہ آپ کے پاس ہے, دنیا کے ہر صدر کا آپ کے پاس آٹوگراف ہے, ان کی تصویر ہے, ان کا سب کچھ ہے, لیکن کیسے میں کہ بس بات یہ ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے. تو محترمہ یہ باتیں ہیں, آپ نے مجھے کہاں بٹھا دیا, پھول کھلتے ہیں چلتے رہیں گے لیکن وہ اس کے دیکھنے والے نہیں ملیں گے, تو یہ میری کہانی ہے, تو اس کو آپ قبول کر لیجیے گا, یہ حقائق پر مبنی ہے اور سچی کہانی ہے. میں بس ماں آج مجھے بتایا ہے, میرے بیوی ہے, بچے ہیں, لیکن ماں کی تصویر کو میں نے اپنے کمر میں اپنے لگا کے سجا رکھی ہے, میرے سے بیٹھی تصویر پڑ رہی ہے, معمولی سے کپڑے پہنتی تھی, وہ کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو, سب کلو گوشت تھا بڑا, دور کا بار کے چھوٹا گوشت تھا, بس وہ مجھے میرے لیے وہ جب خود جاتی اور لکھے کی وہ لاتی ہوئی پاجامہ اور کرتا یا قمیض بنا کے مجھے دیتی, بتا جاتی چپل لے کے آتی میرے لیے, کہتی یہ پہن لینا حالات ایسے ہیں, اور میں کسی بھی نہیں بنا کے بنا کے دی ہوں, اب اتنی شفقت محبت کون کرے گا مجھ سے. آج ہاں میں اپنی ماں کو آج بھی یاد کرتا ہوں, بات ہو پڑھ کے بخشتا ہوں, روز پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, جو بخش دیتا ہوں جی ماں مجھے نہیں ملے گی.
وہ تو ظاہر ہے آپ کا اتنا خیال رکھتی تھی, آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی, لیکن آپ بیٹے کیسے تھے, آپ ان کی خدمت کرتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے, کہا مانتے تھے, فرما بردار بیٹے تھے آپ؟
یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ تو یہ ہوا کہ میری ماں کو بڑا تجربہ, ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کڈنی لا کے جتنی زیادہ کھلاؤ, تو میں جب راجا بازار گیا پنڈی میں تو دوڑا میں گیا, میں نے دیکھا کہ میرے پاس گلک میں کچھ پیسے ہیں, گلک تھا اس کا مٹی کا جن میں پیسے ڈالتا تھا, وہ میں نے اکٹھے کیے, تو میں مہاگا بازار, اس نے کہا جی کہ 10 روپے کا کنو ہے بھائی, میں نے کہا بھائی تو بہت مہنگا ہے, میری ماں بھی مار ہے, اس کا جی آپ 8 روپے دے دیں, تو میں 8 روپے کا کنو لا کے میں نے آپ کو دیا, اچھا میرا ایسا کر یہ کپڑے دو کھنگال دیتی, اس وقت شادی وادی نہیں ہوئی تھی بہنوں کی, تو میں بس چھوٹی چھوٹی تھی بہنیں جانا, تو میں کپڑے بھی مانگ کے کھانگ, مجھ سے پیار تھا نا ان کو, تو میں ایسے کمرے بھی کھنکال کے کرتا تھا, ان کے پیر بھی دباتا تھا, مجھے یاد ہے میں نے ان کی کنگھی بھی کی ہے, ان کے سر میں میں نے تیل بھی ڈالا کرتا تھا, سرسوں کری تھی کچی گھانی لے کے آنا, وہ ڈالنا, کہنے کی اگر میں مر گئی تو کیا کرے گا, میں نے کہا اماں اگر دوبارہ کہا نا تو پھر میں مر جاؤں, تم سے دیر واقعی تھی.
تو سامعین یہ کہانی عالم شاہ زمرد کی تھی جو انہوں نے راولپنڈی سے ہمیں بھیجی تھی, اپنے بچپن کی اور اپنی والدہ کی کچھ قیمتی یادیں ہمارے ساتھ بانٹی تھیں, اور یقیناً اس سے زیادہ حسین یادیں اور کوئی نہیں ہو سکتی, تو ہمیں ہمیشہ وہ کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں, مجھے بھی اور میرے تمام ساتھیوں کو جو اپنے والدین یا اساتذہ کے بارے میں سننے والے ہمیں بھیجتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم سب میں مشترک ہے, ہماری زندگیاں جس بھی شکل میں آج موجود ہیں وہ سب ہمارے والدین کی اور ہمارے اساتذہ کی مرہون منت ہیں. تو سامعین یہ کہانیاں ہمیں بھیجیے, ان میں ایک مثبت چیز ہے, ہم اپنے سے چھوٹوں کو ہی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے استادوں کی عزت کریں, اور کسی دن اسی طرح جیسے آج ہم ان کی یادیں بانٹ رہے ہیں وہ بھی اپنے والدین کی اور اپنے اساتذہ کی یادیں اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بانٹیں گے. تو چلیے اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر پرومو تاکہ آپ پتے نوٹ کر سکیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
یہ کہانی پروفیسر میر زما لون کی ہے. انہوں نے قصبہ ہٹیاں دوپٹہ مظفر آباد آزاد کشمیر سے بھیجی ہے اور انہوں نے بڑا ہی قیمتی کام کیا ہے اپنی ان کی اپنی کوششیں تعلیم کے میدان میں. خود انہوں نے کس طرح تعلیم حاصل کی اور پھر کس طرح انہوں نے اس تعلیم کو اپنے علاقے میں بانٹا, اور ان کے کچھ ساتھیوں کے بھی نام ہیں جنہوں نے مدد کی, اساتذہ کے بھی نام ہیں. تو یہ ایک اچھی سی کہانی ہے, سنتے ہیں پروفیسر میر زما لون صاحب سے.
میرا نام میر زمان ہے, میں گڑی دوپٹہ ضلع مظفر آباد آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں. اس وقت میری عمر 55 سال ہے اور میں ڈگری کالج گڑی دوپٹہ میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہوں. میں نے اس مختصر زندگی میں جو نشیب و فراز دیکھے ہیں وہ چاہتا ہوں کہ ان کا مختصر حال آنے والی نسلوں کو بتا دوں تاکہ وہ ہمارے تجربات سے فائدہ حاصل کر کے ایک مفید انسان بن سکیں. میں ایک چھوٹے سے گاؤں لواسی میں پیدا ہوا. پیدائش کے بعد میری عمر صرف 3 سال تھی کہ والدہ ماجدہ فوت ہو گئی. والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں, یہ بات لوگوں نے بتائی ہے. کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے دیکھ کر تمنا کرتی تھیں کہ میرا بچہ اتنا ہو جائے کہ اپنے بالوں میں خود تیل لگا سکے. وہ مجھے پیار سے میری کہتی تھیں اور یہی میرا پیار والا نام لوگوں کی زبان پر مشہور ہو گیا. ابھی 4 سال کی عمر ہوئی تھی کہ والد صاحب ایک حادثے میں فوت ہو گئے. میں نے اپنے والدین کو نہ دیکھا نہ یاد ہے کہ وہ کیسے تھے. والد صاحب کے بارے میں ایک خواب سا یاد ہے کہ میں ان کے کاندھے پر سواری کرتا تھا اور وہ مجھے کشمش کھانے کو دیتے تھے. والد کی وفات کے بعد چچا جان نے میری پرورش شروع کی. 6 سال کی عمر میں پرائمری سکول میں لا کر داخل کروایا. سکول میں بہت اعلیٰ کردار والے اساتذہ ملے جنہوں نے میری اچھی تربیت کی اور علم کا شوق پیدا کر دیا. علم کا شوق اس قدر تھا کہ رات کو پڑھتا رہتا تھا. سکول میں میری نمایاں پوزیشن تھی, ہر کلاس میں اول آتا تھا. صرف 5ویں کلاس میں دوسری پوزیشن آئی تو میں روتا ہوا گھر گیا. اس کے بعد میٹرک تک اول آتا رہا. میں صبح سکول جاتے وقت پیدل جاتا تھا تاکہ راستے میں سب یاد کر لوں. میٹرک میں سکول 12 میں اول آیا. میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں داخل ہوا. ایف ایس سی میں نمبر کم آئے کیونکہ انگلش میڈیم کی وجہ سے پریشانی ہوئی. ابھی ایف ایس سی کا رزلٹ نہ آیا تھا کہ مجھے پرائمری مدرس تعینات کر دیا گیا. ملازمت مل گئی لیکن میرا شوق اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا تھا, اس لیے میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشش شروع کر دی. اس سلسلہ میں میرے دوست محمود احمد نے میری حوصلہ افزائی کی. انہوں نے میرا داخلہ سعودی عرب کی ام القری یونیورسٹی میں کرا دیا. اب میری خوشی کی انتہا ہو گئی. میں اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتا تھا لیکن اللہ نے میرا وسیلہ لگا دیا. چنانچہ 1983 میں ملازمت چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا. سعودی عرب میں تعلیم کا معیار بہت اعلیٰ ہے، جہاں ہر فرد کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ مکہ مکرمہ چونکہ دنیا کا مرکزی مقام ہے اور دنیا بھر کے مسلمان وہاں آتے رہتے ہیں، حج اور عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس دوران مجھے حج موسم میں حاجیوں کی خدمت کرنے کے مواقع بھی ملے۔ اس طرح مجھے مختلف ثقافتوں کے افراد ملے، مختلف زبانوں کا علم ہوا، خصوصاً عربی زبان بولنے اور لکھنے کا موقع ملا۔ ہم دوران حج ترجمان کی ڈیوٹی دیتے تھے، میں نے کشمیر کے متعلق مختلف مضامین عربی میں ترجمہ کر کے اخبار و جرائد میں شائع کروائے۔ امام حرم کا ایک خطبہ کشمیری مسلمانوں کے متعلق ترجمہ کر کے عربی اخبارات اور اردو اخبارات میں شائع کروایا۔ اس کے علاوہ یوسف کرداوی صاحب کی کتاب کا اردو ترجمہ کیا جو کہ اس وقت شائع ہو چکی ہے۔ 1992 میں سعودی عرب سے تعلیم مکمل کر کے واپس اپنے وطن آ گیا، یہاں مجھے دوبارہ کالج میں ملازمت مل گئی۔ مجھے اسی کالج میں بطور پروفیسر تعینات کیا گیا جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ 3 سال کے لیے مجھے لیپا کالج میں بھیج دیا گیا، جہاں میں نے لوگوں کے مسائل اور پریشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ وہاں بھی میں آرام سے نہیں بیٹھا، بلکہ وہاں کے لوگوں کے لیے میں نے سکول کھولنے کا پروجیکٹ شروع کیا۔ 3 سال کے مختصر عرصہ میں 12 پرائمری سکول مختلف علاقوں میں کھول دیے۔ یہ سکول اس وقت ہزاروں بچوں کو تعلیم کی دولت سے نواز رہے ہیں۔ پہلا سکول اس وقت کالج بن چکا ہے، وہاں سے فارغ ہونے والے بچے ڈاکٹر اور انجینئر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 میں جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو میں ایک پہاڑی پر تھا۔ زلزلے کے بعد اپنے سکول میں گیا جہاں میرے بچے تھے۔ عجیب حالت تھی، میرے بچے سلامت تھے لیکن بے شمار بچے ملبے میں دبے تھے۔ جو شہید ہو گئے تو ان کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ کی جو ابھی زندہ تھے۔ تقریباً 20 بچوں کو زندہ ملبے سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ یہ سکول میرے گاؤں کا سکول تھا جو میں نے نرسری کلاس سے شروع کیا تھا۔ اس سکول میں اپنی پہلی بیٹی کو داخل کیا تھا جو اس وقت ایم ایس سی میتھ کی اسٹوڈنٹ۔ زلزلے کے بعد ہم قصبہ اٹھیاں دوپٹہ میں منتقل ہو گئے۔ یہاں بھی میں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کا آغاز کر دیا۔ یہاں ایک پرائمری سکول کھولا جو اپنے گھر میں تھا، 4 سال تک اس کو چلایا، پھر اس کی اپنی عمارت بن گئی۔ اب یہ سکول سائنس کالج گڑی دوپٹہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں ہزاروں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سکول کے ساتھ ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد اس وقت ایک بڑا ادارہ بن چکی ہے، جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور درس و تدریس کا ذریعہ ہے۔ پوری آبادی کو نماز پڑھنے کی سہولت حاصل ہے۔ جمعۃ المبارک کو ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ خطابت کے فرائض میں خود ادا کرتا ہوں اور کسی قسم کی اجرت نہیں لیتا، بلکہ جیب سے مسجد کی تعمیراتی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ لوگوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری کرنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں مسجد کے ساتھ ایک کنواں کھودوایا ہے، جہاں سے ٹھنڈا اور شفاف پانی لوگوں کو پینے کے لیے ملتا ہے۔ موٹر لگا کر پانی ٹینک میں بھر دیا جاتا ہے اور تمام آبادی پانی کی ضرورت سے فیض یاب ہوتی ہے۔ میری زندگی کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ذریعے لوگوں کو آگے بڑھنے اور شعور حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جتنے سکول کھولے وہ ریڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے چل رہے ہیں، جہاں یتیم بچوں کے لیے مفت تعلیم کا بندوبست ہے۔ ہر یتیم بچے کی فیس معاف ہے، ان کو کتب، کاپیاں، بیگ، وردی اور بوٹ مفت فراہم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو تعلیم یافتہ بننے کے بعد بے روزگاری کا مسئلہ درپیش آتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سکولوں نے ایسے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی فراہم کر دیا ہے۔ اس وقت ہزاروں نوجوان ان سکولوں میں تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے علاقے کے لوگ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں اور جہالت سے لوگوں کو نکالیں، کیونکہ جہالت تمام مسائل کو جنم دیتی ہے۔ تعلیم سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، پریشانیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ آدمی نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہوتا ہے بلکہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کی قابلیت اور صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرا تجربہ ایک یہ ہے کہ ایک انسان اگر محنت سے کام لے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے تو وہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں ایک فرد تھا, نہ میرا کوئی بہن تھا, نہ بھائی تھا, نہ کوئی والدین اور نہ کسی کی سرپرستی تھی, لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی اور آج میں اپنے علم سے اور عمل سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں. اور اس وقت بھی میری عمر 55 سال ہونے کے باوجود میں اپنا کام سارا خود کرتا ہوں اور اپنے گھر کا کام بھی کرتا ہوں اور تدریس کے فرائض بھی انجام دیتا ہوں, مسجد میں وقت دیتا ہوں اور لوگوں کی خدمت کرتا ہوں, اور میں ہر وقت کام کرتا ہوں. میں آرام پسند نہیں ہوں, نہ میں سستی کا قائل ہوں, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں وہ اپنا کام خود کریں, اپنے ہاتھ سے کام کریں. اس کا بڑا فائدہ ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. الحمدللہ آج ہمیں ہر طرح کی ضروریات کی سہولت موجود ہے. ہمارے گھر میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے, رزق بھی موجود ہے, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہر چیز میں تعاون کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دوسرے انسانوں کی خدمت کرنے کے قابل بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
نعیم بٹ صاحب کی کہانی ہے, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں واقع ایک گاؤں سے, اور جو انہوں نے اپنے کچھ رشتے داروں کے لیے لکھی تھی جن کی وہ تلاش میں ہیں. کہانی ریکارڈ کر چکے ہیں نعیم بٹ صاحب کی, اور ہماری بڑی کوشش تھی پروگرام سے پہلے تک کہ نعیم بٹ صاحب کو ہم فون پہ بھی لے سکیں, کیونکہ ہمارے ساتھ فون پر یوسف جمیل صاحب ہیں جو ہمارے نامہ نگار ہیں سری نگر میں. تو یوسف صاحب, کہانی میں آپ کو بھی سنواتی ہوں, بلکہ آپ تو سن بھی چکے ہیں کہانی نعیم بٹ کی, لیکن نعیم بٹ صاحب سے ہماری درخواست یہ ہے کہ اگر وہ یہ سن رہے ہیں پروگرام, تو پلیز آپ ہمارے نمبر پر صرف ایک منٹ کو فون کر لیجیے آپ, اس کے بعد ہم آپ کو کال بیک کر لیں گے. آپ کا نمبر ہمیں یہاں سے مل نہیں رہا, تو ہم انتظار رہے گا نعیم بٹ صاحب کی ٹیلی فون کا. یوسف جمیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت ہی ہمارے مقبول نہ صرف یہ کہ سٹنگر ہیں, بلکہ میں نے دیکھا یوسف جمیل صاحب سوشل میڈیا میں آپ بڑے پاپولر ہیں اور بہت لکھتے لکھاتے رہتے ہیں. تو چلیے پہلے کہانی سنتے ہیں, پھر آپ سے کچھ باتیں ہوں گی.
السلام علیکم, میرا نام نعیم احمد بٹ ہے. میں یہ کہانی آزاد کشمیر ضلع باغ تحصیل گاؤں آڑی گل سے لکھ رہا ہوں. میرے والد صاحب 1947 کو کشمیر ضلع بارہ مولہ گاؤں کئی تنگن اشکرا سے 12 سال کی عمر میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے. جب راول پنڈی پہنچے تو بارڈر پر سیز فائر ہو گیا, اس وجہ سے یہاں پر رک گئے, جبکہ میرے والد صاحب کے بھائی بہنیں والد والدہ وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد میرے والد کی یہاں پر شادی ہو گئی, جس میں سے ہم 5 بھائی 2 بہنیں ہیں. میرے والد صاحب ایک سرکاری کام میں لگ گئے تھے, اس کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے. انہوں نے سوچا کہ اب میں جا کر سب رشتہ داروں کو مل کر آؤں گا, لیکن خدا کو یہ منظور نہیں تھا. ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور 4 سال بیمار رہے اور اپنوں کو یاد کر کر کے روتے رہے. میں نے بھی بہت کوشش کی, خط لکھے کہ کہیں ان کا کوئی رشتہ دار آ جائے, لیکن خط کا کوئی جواب واپس نہ آیا اور نہ کوئی اس طرف سے فون وغیرہ آیا. آخر تڑپتے تڑپتے والد صاحب اللہ کے پیارے ہو گئے. آج ان کو فوت ہوئے 1.5 ماہ ہو چکا ہے, لیکن میری بہت کوشش رہی کہ آج کل لوگ ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں, میرے والد صاحب کا کوئی ضرور آئے گا, لیکن افسوس کوئی نہ آیا. میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اور پریشانیاں دیکھی. جب آئے وہاں بارہ مولہ سے پیدل چل کر 3 دن اور 3 راتوں میں راول پنڈی پہنچے. اس وقت ان کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی آئے تھے, وہ میرے والد صاحب سے بہت بڑے تھے. ایک کا نام والد صاحب نے مجھے بتایا تھا, اس کا نام ہے کلام حسن. ان دونوں کی عمریں 20 اور 22 سال کی تھیں. والد صاحب 12 سال کے تھے اور 4th کلاس میں پڑھ رہے تھے اور اتنے سمجھدار نہیں تھے. اگر سمجھدار ہوتے تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہ آتے. راول پنڈی پہنچنے کے بعد وہ دونوں ان سے چھپ کر واپس چلے گئے اور والد صاحب پریشان ہو کر کئی دن راول پنڈی میں پھرتے رہے. پھر انہوں نے کسی ہوٹل میں کام کرنا شروع کر دیا. سخت سردی کا موسم تھا, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کافی بڑی عمر کا مزدوری کر رہا ہے ایک مستری چینائی والے کے ساتھ اور سردی سے کانپ رہا ہے. والد صاحب ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے. والد صاحب کو اپنے والدین یاد آ گئے, فوراً ان کے پاس گئے, پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں. انہوں نے والد صاحب کو بتایا کہ بیٹا میں باغ آزاد کشمیر کا ہوں. انہوں نے والد صاحب سے پوچھا بیٹا آپ کہاں کے ہیں. والد صاحب نے ان کو سب کچھ بتا دیا. ان کو بھی والد صاحب کی باتوں پر بہت دکھ ہوا اور والد صاحب ان کو کہنے لگے کہ آپ میرے ہوٹل میں آ کر رہیں, آپ کی روٹی چائے آپ کے بعد میرے ساتھ ہے, آپ یہ مزدوری نہ کریں اور کوئی دن میرے والد صاحب کے ہاں رہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا بھی یہاں پر کوئی نہیں اور آپ کو میں اپنا بیٹا بناؤں گا. پھر میرے والد صاحب کو لے کر یہاں ہاڑی گیل میں آگے, یہاں ایک گاؤں جس کا نام کافل گڑھ ہے, وہاں پر میرے والد صاحب کو لے کر گئے. پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا جو آج میری والدہ ہیں. اس کے بعد میرے والد صاحب کو ہاڑی گیل میں سرکاری زمین الاؤٹ ہو گئی. پھر یہاں پر چھوٹا سا مکان تعمیر کیا اور والد خود سرکاری ملازم ہو گئے محکمہ زراعت پنجاب میں. والد صاحب کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی, جس سے گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت والد صاحب کی تنخواہ صرف 55 روپے تھی. آہستہ آہستہ تنخواہ بڑھتی گئی. جب ریٹائر ہوئے اس وقت تک ان کی تنخواہ 12,000 روپے تھی. پھر ہمارے ایک پڑوسی نے ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی, لیکن والد صاحب کو فوراً پتا چل گیا. والد صاحب نے اس کے خلاف کیس عدالت میں کر دیا جو 17 سال تک چلتا رہا. آخر والد صاحب کے حق میں فیصلہ ہو گیا. والد صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ گاڑی پر بیٹھ کر جائے, 11 کلومیٹر پیدل چل کر جایا کرتے تھے. یہاں پر اچھے لوگ بھی تھے اور جو والد صاحب کی مدد بھی کرتے تھے. بعض لوگوں نے میرے والد صاحب کو تنگ کیا, پریشان کیا, کیونکہ والد صاحب کا یہاں پر اپنا کوئی بھی نہ تھا, لیکن والد صاحب ان کے آگے ڈٹے رہے. اس کے بعد ہم تھوڑے بڑے ہو گئے. پھر والد صاحب نے ہم کو سکول میں داخل کر دیا، لیکن غربت کی وجہ سے ہم دونوں بھائی پانچ جماعت تک پڑھ سکے، چھوٹے تین بھائی وہ بھی پانچ جماعت پڑھ کر پڑھ سکے۔ آگے والد صاحب کی ہمت نہ تھی، والد صاحب کے خاندان کی طرف آتے ہیں، والد صاحب نے بتایا تھا کہ میرے بھائیوں کے یہ نام ہیں، شہبان بٹ، محمود بٹ، حبیب بٹ، عزیز بٹ، ولد سلطان بٹ۔ میرے والد کا نام غلام احمد بٹ ہے، ولد سلطان بٹ، ضلع بارہ مولہ، گاؤں کئی ٹنگن و اشپورہ۔ یہ تھی میری کہانی۔
آپ کے والد نے کبھی یہ بتایا کہ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟
نہیں، انہوں نے کبھی نہیں بتایا، اپنی والدہ کا نام نہیں بتایا، صرف والد صاحب کا انہوں نے نام ہمیں بتایا تھا کہ سلطان بٹ جی۔ یہ میرے والد صاحب سے جو بھائی تھے نا، میرے والد صاحب کے وہ سب بڑے تھے۔
اچھا، کیا بتاتے تھے اپنے گاؤں کی زندگی کے بارے میں؟
اپنی زندگی کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو میرے بھائی ہیں وہ میرے سے بڑے تھے، یہ اسکول میں پڑھ رہے تھے نا، چوتھی کلاس میں، وہاں اسکول میں تو جو دو لڑکے تھے وہ بڑی کلاس میں تھے نا، وہ اس وقت وہ 47 میں جب پاکستان بنا تھا نا، تو وہ ان کو بھی لے آئے، میرے والد صاحب کو بھی، لڑکے وہ دونوں، کہ پاکستان بنا ہوا جا کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جب راول پنڈی میں پہنچے تو وہ چھپ کر واپس چلے گئے، تو یہ یہیں رہ گئے۔ پھر
ویسے آپ نے اتنی اچھی طرح اپنی کہانی لکھی، یہ کشمیری کچھ آپ لوگوں کے خون میں ہے، یہ بات آپ لوگوں کو کہانی بہت اچھی سنانی آتی ہے۔ اچھا، والد صاحب کی کوئی بات سنائیے جو بہت یاد آتی ہے آپ کو۔
والد صاحب کی مجھے بہت یاد آتی ہے، اس لیے کہ والد صاحب مجھ سے بہت محبت اور پیار کرتے تھے، میں گھر میں سب سے بڑا ہوں۔ وہ ایک نظم ایک مجھے سنایا کرتے تھے، وہ چھوٹی سی نظم ہے، ایک تھی چڑیا ایک کچا روٹا، دونوں کی جب ہوئی صدائی، دونوں نے مل کر کھچڑی پکائی، کھاتے کھاتے ہوئی لڑائی، چپکے چپکے سے بلی آئی، آ کر ایک جپتا مارا، ختم ہوئی دونوں کی لڑائی، لڑنا بڑنا ٹھیک نہیں ہے۔
آپ چھوٹے سے بچے تھے تب سناتے تھے آپ کو یہ کہانی؟
جی جی، میں چھوٹا تھا نا، وہ مجھے سنایا کرتے تھے۔ یہ جب ان کو بیماری میں اٹیک ہوا تھا نا، یہ تقریباً 3 سال وہ بیمار رہے ہیں، بہت انہوں نے کوشش کی کہ میرا کوئی آدمی مجھے مل جائے زندگی میں، آخری زندگی میں مل جائے، لیکن نہ کوئی مل سکا۔ میں نے خط بھی لکھے لیکن کوئی جواب نہ آیا۔
تو کس پتے پہ خط بھیجتے تھے آپ لوگ؟
جی، ان کا پتہ یہ جو میں لکھا ہوا ہے نا، کئی ٹنگن اشکرا، اشکرا جو ہے نا ان کا ڈہانا تھا، اشکرا جو چھوٹا کوئی بازار ہے یا اس طرح کوئی ہے، کئی ٹنگن ان کا گاؤں ہے جو ہے، بس وہ مجھے بتایا کرتے تھے۔ دو بہنیں اور میرے والد صاحب کو چھوڑ کے پانچ بھائی تھے ان کے، اور ایک بھائی کا نام ہی مجھے نہیں پتا، چار بھائیوں کا نام ہے، انہوں نے ان کے چار بھائیوں کا میں نے نام لکھا ہوا۔ پہلے مجھے اتنا شوق تھا کہ میرے والد صاحب ریٹائر ہوں گے تو میں اور میرے والد صاحب دونوں ہم جائیں گے، جا کر سب کو مل کے آئیں گے، ان کو بھی کہیں گے کہ ادھر ہمارے پاس آئیں، لیکن بس وہ مقدر میں نہیں تھا۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی،
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
تو سامعین، یہ کہانی تھی نعیم احمد بٹ صاحب کی، ہاڑی گل باغ کشمیر سے۔ اور ایک بار پھر نعیم بٹ سے درخواست ہے کہ اگر وہ کہانی سن رہے ہیں تو پلیز آپ ہمیں کال کیجئے۔ ہمارے ساتھ یوسف جمیل صاحب ہیں۔ یوسف صاحب، اب آپ بتائیے، کوئی خوشخبری تو ہے نہیں ہمارے پاس نعیم صاحب کے لیے؟
جی، یہ جو نعیم صاحب نے اپنے والد کی کہانی سنائی، یہ بڑی دردناک ہے، جس کا وہ خود بھی ایک حصہ ہیں۔ ہم بھی جدائی کے اس غم سے گزرے ہیں، اس لیے ان کے درد کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ دراصل تقسیم ہندی کی طرح تقسیم کشمیر نے ایسی کئی دردناک کہانیوں کو جنم دیا، اور جہاں تک نعیم صاحب کا تعلق، انہوں نے جو کہانی سنائی اس میں انہوں نے بارہ مولہ کا ذکر کیا، اور بارہ مولہ کا ذکر جب آتا ہے تو یہ علاقہ گزشتہ 67 برس میں بہت بدل گیا ہے۔ انہوں نے دو علاقوں کا نام لیا، کھج ٹنگن اور اشکرا۔ اشکرا بارہ مولہ شہر میں مشہور کرسچن مشنری اسکول سینٹ جوزف اسکول کے قریب واقع ہے، اور اشکرا سے کچھ فاصلے پر، انہوں نے ڈاک خانے کا بھی ذکر کیا، اشکرا سے کچھ فاصلے پر سری نگر بارہ مولہ روڈ پر آج کل جی پی او یعنی جنرل پوسٹ آفس ضرور ہے، لیکن جہاں تک کھجٹنگن کا تعلق ہے، یہ علاقہ، یہ گاؤں بارہ مولہ شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور واقع ہے۔
اچھا،
میں اشکرا بھی گیا اور کھجٹنگن بھی گیا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے وہاں ان کے کسی رشتہ کو نہیں پایا، اور ممکن ہے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی ہو. اور اشکرم میں مجھے یہ کھجنگر میں مجھے ضرور ایک بٹ خاندان ملا, لیکن انہوں نے نعیم صاحب کے والد غلام احمد بٹ صاحب اور خود نعیم صاحب کے بارے میں لال میری کا اظہار کیا, اس لیے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں ان کو نہیں ڈھونڈ پایا. اور لیکن میری کوشش جاری ہے, اگر مزید کچھ تفصیلات وہ ہمیں فراہم کر سکتے ہیں تو میں مزید کوشش کروں گا, اور اپنی طرف سے پوری کوشش ہوگی میری کہ ان کے جو رشتے دار ہیں ان سے بچھڑے ہوئے ہیں, یہ ان سے بچھڑے ہوئے تو ان کو ملانے کی کوشش کریں گے.
ہمیں اپنے جیمز بانڈ سے پوری پوری امید ہے. آپ نے پچھلی دفعہ جو کارنامہ کیا تھا, ویسے میں آپ کو ایک بات,
وہاں کے کچھ میرے دوست ہیں بارہ مولہ شہر میں, ان سے بھی میں نے درخواست کر رکھی ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں میری مدد کریں, اور مجھے امید ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ضرور ان کو ہم ملا پائیں گے. اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزید کچھ تفصیلات ہمیں بتائیں, کیونکہ انہوں نے جو کھجنگر کا ذکر کیا, اشکرا کا ذکر کیا, یہ دو مختلف علاقے ہیں. کھجنگر ضرور ہے اور بارہمولہ ضلع میں ہے, اور یہ سنگرامہ کے قریب, سنگرامہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے سوپور کو بھی جاتے ہیں اور بارہمولہ کی طرف بھی جاتے ہیں, ایک انٹرسیکشن ہے, تو اس کے قریب یہ کھجنگر گاؤں ہے, اور وہاں میں گیا لیکن وہاں یہ ان کے رشتے دار مجھے نہیں ملے. جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ بٹ خاندان ضرور ملا وہاں,
لیکن وہ والا بٹ خاندان نہیں تھا.
جی انہوں نے,
پتہ ہے یوسف, سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ کہانی انہوں نے والد کی زندگی میں بھیجی تھی اپنے, اور اس وقت وہ زندہ تھے, اور جب میں نے ریکارڈ کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے کہانیاں ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں اور تھوڑا وقت لگتا ہے, تو بیچ میں چند ماہ کا عرصہ جب آیا تو ان کے والد کا اس دوران بیماری میں انتقال ہو گیا تھا, جس کا مجھے بہت ہی افسوس ہے. خیر ابھی بھی اگر مل جائے خاندان تو کیا کہنے. تو یوسف آپ ہمارے ساتھ رہیے, کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں, شاید وہ کچھ پوچھنا چاہیں گے.
جی باجی سنارا, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام,
میں سرگودا سے صحت مند کر رہا ہوں باجی.
جی
آج یوسف جمیل صاحب کو آپ لائے تو بہت خوشی ہوئی. جب پہلی کہانی آپ نے نشر کی تھی نا امتیاز وانی صاحب کی,
جی جی,
تو یوسف جمیل صاحب نے وہ جو کمال دکھایا تھا نا آپ لوگوں نے مل کے, تو آج بھی ہمیں یاد ہے, ہم ان کو سلام سلوٹ کرتے ہیں ان کو.
یہ تو ہمارے ہیرو بن گئے تب سے بھائی, تو ہم
جی ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں, اور معاملات میں
تو وہ آپ انسانیت سے محبت کرنے والے شخص ہیں. ہم تو ادھر پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو بہت دعائیں دیتے ہیں, اور باجی شناخت تو کمال ہی کر دیتی ہے, دلی خواہش آپ سے بات ہو جاتی, لیکن اللہ نے پوری کر دی, آج بات ہو گئی آپ سے.
چلیے بہت شکریہ,
دعاؤں میں شامل رکھیں آپ, ہمیں کافی ہے ہمارے لیے.
دائم علی شر بلوچ صاحب ہیں. جی دائم علی شر,
ہم دعا کرتے ہیں اس نعیم صاحب کو رشتے دار مل جائیں گے, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو راول پنڈی چلایا تو اس کے بھائی جو ہیں وہ بھی پیچھے تو پاکستان میں نہیں چلے آئے, ہمیں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان چلا ہے ادھر سے.
یوسف صاحب آپ کے خیال میں یہ ہے ممکن, یہ بات مجھے تھوڑی سی
ممکن بھی اور ممکن ہے بھی نہیں, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہاں بارہمولہ سے انہیں ہجرت کی ہو, کیونکہ بالخصوص پچھلے 20-22 سال کے دوران بہت سارے لوگ سری نگر کی طرف آ گئے دیہات سے, کیونکہ دیہات میں حالات زیادہ خراب تھے, اور کچھ لوگ سرحد پار چلے گئے, کچھ سری نگر کی طرف آ گئے, کچھ دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے, تو یہ ممکن ہے وہاں پاکستانی کشمیر میں گئے ہوں گے یا پاکستان چلے گئے ہوں گے, مجھے اس کا کچھ زیادہ امکان نظر نہیں آ رہا.
ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ کوئی پروگرام سن رہا ہو اور وہاں پر اگر کوئی سن رہا ہو اور وہ بتا سکے ہمیں, پلیز آپ ضرور فون کیجیے گا, فیس بک پر آپ بھیج سکتے ہیں, یوسف جمیل صاحب کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کسی کو بھی نعیم احمد بٹ صاحب کے خاندان کے بارے میں کوئی خبر ہے. اچھا ہمارے ایک اور کالر ہے محمد حفیظ. جی حفیظ صاحب السلام علیکم.
جی السلام علیکم, میں صرف میں آپ کا خاموش لسنر ہوں, اور میں آپ کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ خنجر چلے کہیں پہ, تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, بس میں نے یہی آپ کے لیے کہنا ہے.
بہت شکریہ آپ کا, اور اب ویسے خوشی ہوئی کہ آپ اتنے خاموش نہیں رہے اور آخر آپ بول پڑے, آپ پلیز ہر دفعہ فون کیا کیجیے.
بہت کچھ کہہ گئے.
ہاں بہت کچھ کہہ گئے. ویسے اکثر یہ ہے نا, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں, اکثر یہ ایک طنز کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا, یہ بڑی محبت سے انہوں نے یہ شعر پڑھا ہے. اچھا یوسف صاحب کچھ تھوڑا سا آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ جو لوگ اس طرح تلاش کرتے ہیں, کیونکہ آپ صحافی بھی ہیں بہت ہی انفلوئنشیل قسم کے, تو کچھ کیا طریقہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کا اگر جو بھارت میں ڈھونڈنا چاہیں؟
آج کل یہ آسان ہو گیا ہے, کیونکہ جیسے آپ شروع میں فیس بک کا ذکر کیا, میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے یہاں بھی جب حالات بگڑ گئے 25 سال پہلے, بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے, کچھ لوگ کشمیر سے باہر چلے گئے, اور پچھلے چند سال کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے بھی, لیکن خاص طور پر فیس بک کے ذریعے بہت سارے لوگ آپس میں دوبارہ مل پائے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر فیس بک کا استعمال کیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ جو دوریاں ہیں وہ نزدیکیوں میں بدل جائیں. اور دوسری بات, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ای میل کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی حصے کا اخبار پڑھ سکتے ہیں, اور یہاں جو مقامی اخبارات ہیں ان میں بھی اس طرح کی کہانیاں چھپتی رہتی ہیں. تو یہ طریقے ہو سکتے ہیں ایک دوسرے اگر کو ڈھونڈنا ہو اور کوشش کی جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ کامیابی ضرور ملے گی.
اور یہ فیس بک کا کمال یہ ہے کہ سیل فونز کی وجہ سے یہ فیس بک بہت زیادہ دور دراز علاقوں میں بھی جہاں اور سہولت دینی ہے وہاں پہ لوگ فیس بک پر جا سکتے ہیں اور تلاش کر سکتے ہیں. تو
اور کشمیر, ہمارے کشمیر کی جب بات کریں گی, یہاں میرے خیال میں دنیا کے کئی حصوں کے مقابلے میں بہت زیادہ سیل فون استعمال میں ہیں.
بالکل یوسف جمیل صاحب, آپ نے جو کارنامہ کر دیا وہ تو خیر رہ گئی, اب ہماری بس دعا ہے کہ آپ یہ بھی ان کو بھی ڈھونڈ نکالیں کسی طرح.
انشاءاللہ میری کوشش جاری رہے گی. اور مجھے خوشی ہوگی اگر نعیم صاحب مجھے مزید کچھ تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں آپ کے ذریعے.
جی ضرور,
تو میں ان پہ بھی کام کرنا شروع کر دوں گا.
ضرور,
بہت بہت شکریہ,
خدا حافظ. اور شکریہ,
خدا حافظ.
تو سامعین, یہ پروگرام جیسا کہ آپ نے سنا میری کہانی وائس آف امریکہ سے آپ سن رہے ہیں, اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پروگرام کے بارے میں تبصرے اور مشورے بھیجیں. کہانیاں جب آپ ہمیں بھیجیں تو اس کی کاپی اپنے پاس رکھنا نہ بھولیے. ہماری دوسری کہانی,
میرا نام نذیر احمد ڈار ہے, میں جموں کشمیر ریاست کے تحصیل سوپور کے ایک دیہات ہردشوا کا رہنے والا ہوں. میں خود بھی استاد رہ چکا ہوں, اس وقت میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں. میری کہانی اس طرح سے ہے, قریب 10 سال پہلے کی بات ہے کہ میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بائن سوپور میں تعینات تھا. ایک روز ایک معمر شخص کسی کام سے مجھ سے ملاقات ہوا, تعارف ہونے پر معلوم ہوا کہ فاضل بزرگ ایک ریٹائرڈ استاد ہیں. باتوں سے پتا چلا کہ آپ صاحب بڑے تجربہ کار اور بزنس سائنس قسم کے آدمی ہیں. چونکہ فرصت میسر تھی اس لیے ہمارے درمیان کھل کر باتیں ہوئیں. باتوں باتوں میں ان بزرگ نے ایک واقعہ سنایا جو اس طرح ہے کہ عرصہ پہلے جب یہ استاد صاحب سوپور کے جوار میں بحثیت استاد تعینات تھے, تو ایک دن آپ نے بچوں سے سابقہ اسباق کا زبانی امتحان لیا. امتحان کے دوران جب ایک نقطۂ امتحانی پر سب بچے جواب دینے سے قاصر رہے, تو کلاس کی کھڑکی سے باہر کسی بچے کے منہ سے اس نقطۂ امتحانی کا صحیح جواب گونجا. ماسٹر صاحب نے جب کھڑکی سے باہر جھانکا تو معلوم پڑا کہ کلاس روم میں موجود بچوں کا ہم عمر ایک لڑکا سکول سے متصل کھیت کے اندر بیڑنگ کر رہا ہے. ماسٹر صاحب مذکور نے فوراً بچے کو سکول کے اندر بلوایا, اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بچے کو کلاس میں پڑھائے گئے تمام اسباق آج بار یاد ہیں. ماسٹر صاحب اولین فرصت میں بچے کے گھر گئے اور ماں باپ سے بچے کو سکول میں داخل کرنے کی تلقین کی. بچے کے باپ نے جو پیشے کے لحاظ سے ایک مزدور تھا اور مشکلات سے دوچار تھا, یہ کہہ کر ایسا کرنے سے معذوری ظاہر کی کہ وہ بچے کا خرچہ وغیرہ بہم نہیں کر سکتا. اس پر استاد نے اس کی ہمت بندائی اور کتاب وردی فیس وغیرہ خرچہ جات کا آج خود ذمہ دیا. اس طرح سے تاون و کرہن اس کو سکول کے اندر داخل کرنے کے لیے رضامند ہوا. بچے کے باپ کا بچے کو سکول بھیجنے پر اٹ جانے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ بچہ پڑوس کے کسی زمیندار کی بیڑی چرانے کے عوض باپ کی چھوٹی سی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا. استاد صاحب نے ٹھان دی کہ اس ہونہار بچے کو وہ کسی بھی قیمت پر علم کے نور سے آراستہ کریں گے. پرائمری سکول میں تو وہ آج خود خرچ جات برداشت کرتے رہے, پھر جب بچہ ہائی سکول میں داخل ہوا تو وہاں کے ہیڈ ماسٹر اور دیگر اساتذہ سے ذاتی طور التجا کی کہ اس غریب بچے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں. اکثر اساتذہ کیونکہ ان کے واقف ہی تھے اس لیے بچے کو کسی قسم کی مشکل درپیش نہ آئی. بچے نے امتیاز کے ساتھ امتحانات پاس کرنے کی روش جاری رکھی, اور ایک ایسا دن بھی آیا جب یہ بچہ ایک اچھی پوزیشن پر نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. اس طرح سے بزرگ استاد کا بویا ہوا پودا ایک خوبصورت پیڑ بن کر استاد کی محنت اور شفقت کی ایک جیتی جاگتی تصویر کے روپ میں دنیا کے سامنے کھڑا تھا. استاد مذکور اس زمانے میں ہائر سیکنڈری اسکول سوپور کے باہر ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے اس بچے کا نام پتہ پوچھنے سے منع کیا تاکہ اس کا عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. البتہ پر مذاق انداز میں بولے کہ ان کے وہ طالب علم وقتاً فوقتاً ان سے ملنے آتے ہیں اور سلام دعا کے بعد اکثر یہ فکرہ ان کے منہ سے نکلتا ہے. لیجیے جناب آپ کا چرواہا حاضر خدمت ہے. استاد مذکور کی یہ عالی ہمتی اور جذبہ ایثار موجودہ اور آنے والی اساتذہ کی ٹی وی کے لیے چشم کشا ثابت ہو. آمین.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
میرا نام نور ولی خان محسود ہے اور جنوبی وزیرستان کے ایک انتہائی پسماندہ گاؤں وچا درا کے ایک انتہائی غریب خاندان سے میرا تعلق ہے. میرے گاؤں میں بنیادی سہولیات یعنی کہ ٹیلی فون, بجلی, ہسپتال, چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری, یا پکی سڑک کا نام و نشان تک نہیں. گاؤں کو جو کچی سڑک دوسرے گاؤں سے ملاتی ہے وہ بھی لوگوں نے اپنے مدد آپ کی تحت بنائی ہے. گاؤں کے قریب جو مڈل اسکول ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ پیدل کی مسافت پر واقع ہیں. میں نے 7ویں تک تعلیم وزیرستان میں حاصل کی, 4تھی تک میں نے اپنے گاؤں میں پڑھا. اس کے بعد میں اپنے ماموں کے ہاں گیا جن کا گاؤں میرے گاؤں سے تقریباً 8 گھنٹے کی مسافت پر ہے. ان کا گاؤں قدرے ترقی یافتہ تھا, وہاں میں 3 سال زیر تعلیم رہا. 7ویں میں تھا تو میری بینائی ختم ہوئی. اس کے بعد تقریباً 9 ماہ تک ہم عاملوں اور ملاؤں کے پاس جاتے رہے علاج کی خاطر, لیکن علاج نہ ہو سکا. اس کے بعد میں نے گھر والوں سے کہا کہ اب مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے. وہ کہتے رہے کہ ہم آپ کو کسی دینی مدرسے میں داخل کراتے ہیں, لیکن چونکہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ نابینا لوگ جو ہیں وہ بھی جدید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, تو میں پھر تعلیم کی خاطر فیصل آباد آیا. وہاں میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے ایک اسکول میں داخل کرایا جو کہ نجی اسکول تھا. وہاں میں تقریباً 5 سال تک زیر تعلیم رہا ہوں. فیصل آباد میں زیر تعلیم رہتے ہوئے میں تقریباً 200 روپے ماہانہ پر گزارا کرتا تھا جو کہ ادارے سے ہمیں وظیفہ ملتا تھا, اور وہ پیسے جوڑتا تھا اور سال بعد میں گھر جاتا تھا. عید بھی وہیں پہ گزارتا تھا چونکہ میرے پاس اتنا کرایہ نہ ہوتا تھا, اور ایسے میں نے فیصل آباد سے کر لیا. آج کل میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بی اے آنر کا اسٹوڈنٹ ہوں فائنل ایئر کا, اور پولیٹیکل سائنس میرا میجر سبجیکٹ ہے. یہاں پر یہ تھا کہ پولیٹیکل سائنس کی 50 سیٹ تو 50 میں سے انہوں نے کوٹا پہ یعنی کہ ڈسیبل کوٹا پہ 1 سیٹ انہوں نے یعنی کہ دینی تھی ہمیں, تو اس کے لیے ہم تقریباً 6-7 اسٹوڈنٹس تھے جو کہ ڈسیبل تھے. تو ان میں چونکہ میرے نمبر سب سے زیادہ تھے لہٰذا اس سیٹ پہ میں ہی آ گیا. چونکہ میں انٹرنیٹ بھی استعمال کر سکتا ہوں کمپیوٹر کے ذریعے, اور اپنی تعلیم بھی کمپیوٹر کے ذریعے بہت اچھی طرح سے میں آگے چلا رہا ہوں, اور حال ہی مجھے پنجاب سرکار کی طرف سے میرٹ لیپ ٹاپ بھی مل چکا ہے.
تو بہت شکریہ میں ادا کروں گی آپ آئے ہمارے اس پروگرام میں, اور ساتھ ہی میں اپنے سننے والوں سے اجازت بھی چاہوں گی. ہم سب کی طرف سے آپ کو خدا حافظ, آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.